الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لسيما بقية الله الآدم في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من قدر بيجي محمد وعلى اور کل ولادت بھی ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی مناسبت سے ایک حدیث امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کروں گا اس کے بعد بی بی کی دعا کے کچھ کلمات ادا کروں گا مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا عدت الدائی صفحہ نمبر 208 میں یہ روایت موجود ہے فرمایا معصوم من انس باللہ استوحش من الناس وعلامۃ الانس باللہ الوحش من الناس کہ جب انسان کو اللہ سے انس ہو جاتا ہے انسیت حاصل ہو جاتی ہے ایک دوستی کا ماحول فراہم ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام استوحش من الناس وہ لوگوں سے وحشت کرتا ہے اور علامۃ الانس سے الوحشۃ من الناس اللہ سے علامت انس کی کیا ہے لوگوں سے دوری اختیار کرنا معمولاً ہم اس کو منفی معنی میں مراد لیتے ہیں وحشت سے مراد در حقیقت فرار کرنا نہیں ہے توجہ رکھے گا وحشت سے مراد کنارہ کشی اختیار کرنا نہیں ہے وحشت سے مراد عزل نشینی نہیں ہے کہ گوشہ نشین ہو جائے انسان وحشت سے مراد یہ کہ وہ جو لوگ انجام دے رہے ہیں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں دنیا کی انسان کو ان باتوں سے ان چیزوں سے وحشت ہونے لگے جب انسان اللہ کا دوست بن جائے کون امام علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب انسان کو انسیت حاصل ہو جائے انس کس سے ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس سے رغبت ہوتی ہے جس کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے جس کو بلانے کا دل چاہتا ہے تو ہم محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں اگر ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے تو محبت خدا بدرجہ اولا ہونی چاہیے اس لیے کہ اہل بیت کا مقصد ہمیں اپنی زوات تک بلانا نہیں تھا بلکہ ہمیں خدا کی معرفت کرانی تھی خدا تک پہنچانا تھا پس اگر ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو پھر ہمیں محبت الہ اور محبت خدا بھی ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں لہذا محبت خدا کی ایک نشانی امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے وحشت ہوگی میں نے بتایا اس حدیث کو غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے وحشت کا معنی یہ نہیں کہ کنارہ کش ہو جائے گوشہ نشین ہو جائے گھر بار چھوڑ دے بیوی بچوں کو چھوڑ دے نہیں وحشت سے مراد یہ ہے کہ انسان ان تمام افعال ان تمام مصروفیات اور مشغولیات اور ایکٹیویٹیز سے کہ جو لوگ دنیا کے لیے کر کر خدا کو اور اہل بیت کو بھولے ہوئے ہیں تم میں اور ان میں ایک فرق ہونا چاہیے تم میں اور ان میں ایک ڈفرینس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں مصروف مشغول ہو تو تم خدا اور خدا والوں کی یاد میں مصروف مشغول ہو مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا بس ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دنیا میں مصروف پاتے ہیں اگر وہ دنیا ان کی خدا تک انہیں پہنچا رہی ہے اہل بیت کی محبت تک پہنچا رہی ہے یہ دنیا نہیں ہے یہ در حقیقت ثواب کا ایک انتظام ہے رزق حلال بھی بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حقوق کی ادائیگی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اپنے اہل محلہ کے حقوق کی ادائیگی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو در حقیقت اہل بیت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ایک انسان اس طریقے سے اپنے معاشرے میں زندگی بسر کرے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا ہو گیا ہے تو وہ پھر دنیا کو چھوڑ دے کاروبار کو چھوڑ دے جیسے کچھ لوگ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان خواتین نے آگے شکایت کی کہ ہمارے مردوں نے کھانا پینا گوشت کھانا خوشبو لگانا اور ترک تعلق کر لیا ہے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی ہیں رسول اللہ آپ ممبر تشریف لے گئے اور آپ کی ابا جو تھی زمین پر لٹک رہی تھی گھسیٹ رہی تھی اور آپ نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا رسول میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں اور شبیں بھی گزارتا ہوں۔ تو اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ، امام علی اور دوسرے آئمہ، آپ دیکھیں کوئی بھی اگر وحشت سے مراد کنارہ کشی ہوتی، وحشت سے مراد دور ہونا ہوتا، وحشت سے مراد عزلت نشینی ہوتی ہے، گھر بار اور کاروبار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ جیسے کہ صوفیوں کا طریقہ کار ہے، تو اہل بیت کر کے دکھاتے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ مبارک ہستیاں ہیں، وہ نورانی ہستیاں ہیں کہ جو معاشرے میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کے طریقے ہمیں بتا رہے تھے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پس اس بنا پر عزیزان گرامی، زندگی میں ہمیں ایسے زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، ہمیں اہل بیت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اور پھر اس زمانے میں کہ جس میں ہم جی رہے ہیں، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یعنی میرے ہدف زندگی میں اللہ کی عبادت، اہل بیت کی معرفت کا حصول، اس کے بعد اپنا تزکیہ اور اپنی تعمیر ذات کے بعد جو سب سے بڑا میرا مقصد زندگی ہے، وہ ہے امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنا۔ توجہ رکھیے گا، امام زمانہ کے انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے میں تگ و دو کروں، اور امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جب تک میں اجتماعی اور معاشرتی سوچ اختیار نہ کروں، میں امام زمانہ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب تک متحد نہ ہوں، جب تک منسجم نہ ہوں، جب تک میرے تمام کام ایک منظم منصوبہ بندی اور پلاننگ کے مطابق نہ ہوں، عزیزان گرامی، میں اس امام کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا جو آگے پوری دنیا کی اصلاح کرے گا۔ امام گلی کوچے کا امام نہیں ہے، امام کسی مسلک کا امام نہیں ہے، امام کسی شہر اور ملک کا قائد اور رہنما نہیں ہے۔ السلام علیکم، امام الانس والجان۔ امام کون ہے؟ امام وہ ہے جو جنوں اور انسانوں کا امام ہے، کائنات کا امام ہے۔ اگر امیر المؤمنین، امیر اور حاکم اور رہنما و پیشوا اور وصی خلیفہ بلا فصل رسول ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی اسی ولایت علوی کے حامل ہیں، اور اس ولایت کے تحت مولائے امام زمانہ علیہ السلام پوری دنیا پر ان کی ولایت چھائی ہوئی ہے۔ تو جب اس امام کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے جو جس کی ولایت پوری دنیا پر، پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، تو پھر مجھے اپنی سوچ کے لحاظ سے معاشرتی اور اجتماعی سوچ کا حامل بننا ہے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس اگر میں اپنے آپ کو آمادہ و تیار نہ کروں امام کے لیے، جو میں نے کہا اجتماعی سوچ، سیاسی سوچ، سیاسی سوچ سے مراد کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی کم سے کم شدھ بدھ ہونی چاہیے، سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، دجال کیا کر رہا ہے، دجالی میڈیا کیا کر رہا ہے، دشمن طاقتیں کیا کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، کس طریقے سے امام زمانہ کے انقلاب کے راستوں کو روکنے کے لیے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں کام کر رہی ہیں، بچوں کے کارٹون کام کر رہے ہیں، ٹاک شو کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دجالی سسٹم پوری دنیا پر اپنی حکومت و حاکمیت کو برقرار کرنے اور پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لینے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ اگر میں نہیں سمجھوں، اگر میں اس کی اسٹڈی نہیں کروں، عزیزان گرامی، کیا ہوگا؟ میں امام زمانے کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ مثال کے طور پر ایران عراق جاتے ہیں، وہاں سے وہ ایک نیلے رنگ کا سرکل نما ایک نشان ملتا ہے جس کو سمجھتے ہیں برکت کا نشان ہے، وہ برکت کا نشان نہیں ہے، یہ لا علمی ہے ہماری۔ کبھی گھوڑے کی نال لگا دیتے ہیں، کبھی کالا کپڑا لگا دیتے ہیں کہ یہ نظر بد سے بچائے گا، یا مثال کے طور پر وہ نیلے رنگ کا نشان جو ایک آنکھ کی علامت ہے، دجال کی علامت ہے، جو امام زمانے کا مخالف اس کو لا کے اپنے گھروں میں لگا رہے ہوتے ہیں، جناب ایران سے رہا ہے، عراق سے رہا ہے۔ ارے بھائی دیکھو تو، وہاں کوئی فرشتے تھوڑی بیٹھے ہیں، سب وہاں پر دشمن بیٹھا ہے، بازاروں میں دشمن کام کر رہا ہے ایران اور عراق میں، تاکہ یہاں سے جو چیز جائے گی لوگ اسے مقدس سمجھ کے اپنے گھروں کی زینت بنائیں گے۔ اب جس کے ذہن میں امام زمانہ کے لیے اجتماعی سوچ نہ ہو، تو وہ ایک آنکھ کو اٹھا کر اسی کا پیروکار بن جائے گا. میں درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو امام فرما رہے ہیں علامت الانس باللہ الوحشت من الناس, وحشت ہونی چاہیے. وحشت کسے کہتے ہیں؟ وحشت اردو میں اگر اردو کا معنی مراد لیا جائے, وحشت جو عربی میں اگر وہی معنی مراد لیا جائے تو مجھے وحشت ہو رہی ہے. وہ وحشت ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنی فضا تبدیل کرتے ہیں, اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں, اپنا ایٹماسفیئر تبدیل کرتے ہیں, ان لوگوں سے جن سے وحشت ہو رہی ہے ان سے دوری اختیار کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ کے رشتہ دار ممکن ہیں وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہوں, آپ کسی محفل میں گئے غیبتیں کر رہے ہوں, آپ کو وحشت ہونے لگتی ہے. آپ کے مطلب کی باتیں نہ کر رہے ہوں, آپ کو وحشت ہونے لگتی ہے. آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں, ترک تعلق نہیں کرتے لیکن آپ اٹھ کے آ جاتے تھوڑی دیر کے لیے. امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. اور خود حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ الدنیا سوق ربحا فیہا قوم وخسر آخرون, کہ دنیا ایک بازار کی مانند ہے. دنیا ایک سپر مارکیٹ ہے جہاں سے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں آخرت کے لیے. جو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے شاپنگ کر رہا ہے, کوئی دنیا کی محبت لے رہا ہے, کوئی آخرت کی محبت لے رہا ہے, کوئی دشمن علی کو خرید رہا ہے, کوئی علی کی محبت کا خریدار ہے. لوگ مختلف شاپنگ کر رہے ہیں. تم کیا خرید رہے ہو؟ تم کیا شاپنگ کر رہے ہو؟ تمہارے شب و روز تم کیا نیک اعمال بجا لا رہے ہو؟ جس دعا کو میں آج پیش کرنا چاہتا تھا, اب دامن میں گنجائش نہیں ہے. بی نے فرمایا وفقنا لصالح الاعمال, جناب زہرا فرماتی ہے خدا ہمیں توفیق دے گا ہم نیک عمل بجا لائیں. صالح عمل, نیک عمل. یہ صالح عمل کسے کہا جاتا ہے؟ معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے صالح عمل کا نیک عمل, الذین آمنوا وعمل الصالحات, ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے. یہ ظاہری ترجمہ ہے عزیزان گرامی. صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی ایکسپائر نہ ہو. جیسے ایک دوا ہوتی ہے اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے, تاریخ انقضاء جسے کہا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو مصرف نہیں کیا جا سکتا, اس کے بعد اس کو نہیں کھایا جا سکتا. ایکسپائر ہونے سے پہلے دوا کو کھا لیا, آپ کی بیماری صحت میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایکسپائر ڈیٹ گزر گئی, ایکسپائر ہو گئی دوا, اب اس میں جو بھی چیز کیمیکل موجود ہے وہ آپ کی شفا کا نہیں بلکہ آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا سبب بن سکتا ہے. نیک عمل وہ ہے جس کو بی بی فرما رہی کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. جس کو امام نے کہا کہ اس دنیا میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, ایسی شاپنگ کرو, ایسی چیز خریدو اس دنیا سے, ایسے اعمال بجا لے جاؤ یہاں سے کہ جو جن کی تاریخ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے, جو قیامت تک مردہ نہ ہو. بہت سے اعمال ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں عزیزان گرامی, یاد رکھے گا. یہاں اٹھتے وقت یہاں سے اٹھیں گے بہت سے اعمال ہم یہیں چھوڑ جائیں گے, آگے نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ ہم نے وقتی طور پہ ان کو لیا تھا, ان کی جو ایکسپائر ڈیٹ تھی وہیں تک تھی. کچھ گھر تک جائیں گے, کچھ ایک ہفتے تک ہمارے ساتھ ہوں گے, کچھ دو مہینے تک, اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم چاہیں تو ان اعمال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات عطا کر سکتے ہیں, اور اس حیات کے لیے ایک خلوص شرط ہے اور ایک ولایت اہل بیت شرط ہے. اگر خلوص ہے, اگر ولایت اہل بیت ہے, اس کے تقاضے پورے ہیں, تو یہ میرا عمل صالح کہلائے گا, یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. میری درود بھیجیے محمد وال محمد. بس اس دنیا میں ہمیں ایسے رہنا ہے, اس دنیا میں ہمیں ایسے رہنا ہے کہ یہاں سے وہ چیز خریدیں, یہاں سے وہ نیک عمل بجا لے جائیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی لیے خداوند عالم فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو روز قیامت نیکی لے کر آئے. توجہ رکھیں, قیامت تک اپنی نیکیوں کو لے جانا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. قبر میں بہت سی نیکیاں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, عالم برزخ میں نیکیاں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, پولیس رات کی گھاٹیوں میں نیکیاں ساتھ چھوڑ جائیں گی. آپ کی نیکیاں میری نیکیاں لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی. کیوں؟ میں نے ان کا حق غصب کیا تھا, کسی کی غیبت کسی کسی کو تانا دیا تھا, کسی کو برے القاب سے یاد کیا تھا, کسی کی دل آزاری, کسی کسی کا حق غصب کیا تھا, میری نیکی ان کو دے دی جائیں گی. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مفلس ترین انسان وہ جس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹ دیے جائیں اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, روز قیامت نیکی لے کر آؤ گے اس کے لیے نیکیاں ہیں, اس کے لیے دس گنا برابر ہے. تو عزیزان گرامی, ایک خلوص شرط ہے اور ایک ولایت اہل بیت شرط ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس حضرت امام علی نقل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا سے انسیت کی علامت یہ ہے کہ تم ان تمام کاموں سے جو لوگ انجام دے رہے ہیں اپنی دنیا کی تعمیر کے لیے تم ان سے وحشت ہوگی, تم ان سے دور ہوگے. یہ دور ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ترک تعلق کر لیں اور معاشرے کو چھوڑ کے نکل جائیں, نہیں, مجھے اسی معاشرے میں رہنا ہے, مجھے انہی گھر والوں کے ساتھ اہل محلہ کے ساتھ رہنا ہے, مجھے یہی جاب کرنی ہے, مجھے یہی ملازمت کرنی ہے, مجھے انہی کو امر بالمعروف کرنا ہے, مجھے انہی کو نہیں علم منکر کرنا ہے, مجھے انہی کو سمجھانا ہے, میں انہی کے ساتھ در حقیقت رہوں گا. حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی کافر ہیں, ماں باپ اگر مارنے والے بھی ہیں, انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اف کہہ سکے, اف کہہ سکے. کافر بھی ہیں تو ان کے لیے دعا کا حکم ہے, فاجر بھی ہیں تو ان کے لیے دعا کا حکم ہے. یعنی ترک تعلق انسان نہیں کر سکتا. امام فرما رہے ہیں علامت انس باللہ یہ ہے, اللہ سے انس کی علامت یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تمہیں ان سے دوری ہو جائے. اور آخر میں بس چند جملے, جیسے میں نے وعدہ کیا, بی بی کی دعا پڑھو, مل کے درود بھیجے محمد والے محمد والے. فرماتی اللہم اجعل غفلۃ الناس لنا ذکرا, اے خدا جب لوگ غافل ہوں تو ہمیں اپنی یاد میں ذکر کی توفیق عطا کر. واجعل ذکرہم لنا شکرا, اور جب لوگ ذکر کر رہے ہوں تو ہم تیری نعمتوں پر شکر بجا لا رہے ہوں. واجعل صالحا ما نقول بألسنتنا نیتا فی قلوبنا, اے خدا جو کچھ بھی ہماری زبانوں پر چیزیں موجود ہیں اسے ہمارے دل کی نیت قرار دیں, یعنی منافقت سے بچے. بہت سی باتیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, معذرت کہتے ہیں خطبہ بھی اہل ممبر بھی, بہت سی باتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے واہ واہ کر دیں گے, چار نعرے لگ جائیں گے, واہ واہ جی اگلی مجلس پکی ہو جائے گی, لفافے کا وزن بھاری ہو جائے گا, لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, لوگوں کو مقدسات کا احترام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بی بی کہہ رہی منافقت نہ کرو, نہ اپنے ماں باپ سے, نہ اپنی زوجہ سے, نہ اپنے شوہر سے, نہ اپنے اہل محل, کسی سے نہیں. جو کچھ بھی تمہاری زبانوں پر ہے وہی تمہارے دل میں ہونا چاہیے, جو دلوں میں ہے وہی چیز در حقیقت تمہاری زبانوں پہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا اللہم ان مغفرت اوسع من ذنوبنا, اے خدا تیری مغفرت بہت وسیع ہے ہمارے گناہوں سے. ہاں جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں, لیکن جب تیری رحمت کو دیکھتے ہیں, تیری مغفرت کو دیکھتے ہیں, ہمیں سکون ملتا ہے. لیکن اس کا حد ایک حساب کتاب ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس نعرہ حجری لگا رہی ہے اور چار عالم اٹھا لیے, دعا سینے میں مار لیے اور ماں باپ کا دل دکھایا اور نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حجاب کیا, نہ پردہ کیا, نہ داڑھی رکھی, نہ ماں باپ سے پیار محبت سے پیش آئے, نہ اخلاقیات, کچھ نہیں, صرف چار نعرے لگائے, نعرے ولایت علی ولی اللہ, نعرے حجری علی, چار عالم اٹھا لیے, چار دفعہ امام مارکہ چلے گئے, ایک دفعہ کربلا ہوا ہے, بس بیڑا پار ہو گیا, نہیں. اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا, اے خدا تیری رحمت, تیری مغفرت بڑی ہے, لیکن اس مغفرت کے حصول کی رائیں جسے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. ورحمتک ارجا من عندنا من اعمالنا, اور تیری رحمت بہت امیدوار کرنے والی ہے ہمیں اعمال سے زیادہ, یعنی میں اپنے اعمال سے زیادہ, بی بی فرما رہی ہیں تیری رحمت کی امید لگاؤں, کہ خدا جو میری طاقت و توانائی میں تھا میں نے ادا کیا, بقیہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا خدمت گزار ہوں, تیرا مطیع ہوں, یہ میری طاقت و توانائی تھی, یہ میں نے انجام دیا. اس کے بعد فرماتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وفقنا لصالح الاعمال, یہ وہ نقطہ تھا جس کو میں نے بیان کیا, نیک عمل جو ایکسپائر نہ ہو, جو ختم نہ ہو, قیامت تک میرے ساتھ جائے, وہ عمل بجلا. والثواب من الفعال, اور وہ نیک اعمال کہ جو ہمیشہ مجھے تیری یاد دلاتے رہیں. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمت تمام کیا, اس سے زیادہ دامن میں گنجائش نہیں ہے, لیکن جو باتیں میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیں کہ خدا را منتظمین اس چیز کو سنجیدگی سے لیں. یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بیٹھا رہے کہ آپ مومنین تشریف لائیں گے, معذرت کے ساتھ. کیوں ہم اجتماعی جھوٹ بولنے والے ہو گئے ہیں, کیوں ہو گئے؟ یہ اجتماعی جھوٹ نہیں کہ مجلس 3 بجے ہوگی یا قرآن خوانی 3 بجے ہوگی. مجھے بتائیے کتنے قرآن پڑھے گئے, اندازہ ہو جائے گا آپ کو. یہاں مردوں میں 5 باروں سے زیادہ جو تعداد نظر آ رہی ہے. یہ کھلوڑ کب تک کریں گے؟ یہ میرے ساتھ بھی ہوگا, آپ کے ساتھ بھی ہوگا. معذرت, دنیا گول ہے, میری سخت باتیں ہیں لیکن سن کے جائیے گا, بری لگے تو معاف کر دیجیے گا. لیکن میں اپنے الفاظ کی سختی سے تو معافی کا طلبگار ہوں لیکن اپنے مفہوم سے معافی کا طلبگار نہیں ہوں۔ یہ جو کھیل ہم آج اپنے مردوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مجلس کے ٹائم پر مجلس اتنے بجے شروع ہوگی نہیں ہوئی، قرآن خوانی کے لیے وقت دیا گیا، کل میں چلا رہا ہوں گا، میں رو رہا ہوں گا، بھائی خدا کے لیے پڑھ دو، بھائی خدا کے لیے پڑھ دو، تم تو میرے بھائی تھے، تم تو میرے جاننے والے تھے، تم تو میرے عزیز تھے، تم تو وارے نیارے ہوتے تھے، تم تو فلاں تھے، تم تو یہ تھے، تم تو وہ تھے، تم چاہنے والے تھے۔ یہ کھلواڑ جو ہم آج اپنے مردوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا، یاد رکھیے گا۔ خدا را خدا را خدا را، تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو ستم دیدہ ہیں، جو در حقیقت صدمہ اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے گھر کی مجلس ہے، جس بچے کے باپ کی مجلس ہے، جو یتیمہ ہیں، ان کے ساتھ تو یہ نہ کریں نا، کم سے کم ان کے ساتھ تو یہ، ان کے جذبات سے تو نہ کھیلیں نا، کم سے کم۔ یاد رکھیے کہ دنیا گول ہے، من غش غش، جو دھوکہ دے گا وہ دھوکہ کھائے گا، جو آپ کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اجتماعی طور پر، وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، دنیا گول ہے۔ اور نہیں سمجھ میں آ رہا، مرنے کے بعد سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے معصوم نے کہا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے پردہ ہٹے گا تو وہ جاگیں گے، اچھا یہ ہو رہا تھا۔ امید ہوتی ہے گھر والوں کو کہ کوئی آئے گا، کوئی 40-50 منٹ گفتگو کرے گا، کوئی اہل بیت کی یاد دلائے گا، کوئی آخرت کی یاد دلائے گا، کوئی ہمیں موت کے لیے تیاری کرنے کا حکم دے گا، ہم اپنے عزیزوں کے لیے ایک مناسب طریقے سے انتظام کریں۔ سارا وقت منتظمین کا گھڑی دیکھتے وہ، مومنین کو دیکھتے وہ گزر جاتا ہے، کیونکہ ہم رکھ رکھاؤ والے ہیں، آخر وقت میں مودی کھانا ہے، تبرک لینا ہے، فاطمہ شریک ہونی ہے، اللہ خیر صلاح، ہم نے تو مرنا ہے ہی نہیں، ملک الموت تو ہمارے پاس آنا نہیں ہے، ہم نے کوئی جادو چھڑی لی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں، ہم نے تو بس آب حیات پی لیا ہے۔ عزیزانِ گرامی، معذرت کے ساتھ میں اپنے سخت الفاظ سے معافی کا طلبگار ہوں، یہ کھلواڑ نہ کھیلیں۔ چھٹی والے دن بھی اگر انسان وقت پہ نہ آئے، کم سے کم اجتماعی جھوٹ تو نہ لکھے نا، کہیں تو ایک ایسی مجلس ہو کہ جو کہے کہ 4 بجے مثلا مجلس شروع ہو جائے گی، 4 بجے مجلس شروع ہو جائے، ہیں بہت کم لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، ایک مرحوم کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، اور مرثیہ بھی آپ نے سنا کہ امام حسین کا تھا، اور امام حسین کی رخصتی کے آخری مسائب، بس آپ کی خدمت عرض کروں چند دقائق مسائب کے، اور آپ کی زحمت تمام کروں، امام حسین کی ودا کے کچھ مناظر لکھے گئے ہیں۔ ایک منظر وہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے، امام سجاد پہچان نہیں سکے، کہا کہ بیٹا میں حسین ابن علی ہوں اور آخری رخصت کو آیا ہوں۔ امام سجاد جو غشی سے بلد ہوئے تھے، اٹھے تھے، کہا بابا این عین عم العباس و این عین اخی الاکبر، اے بابا جان میں نہیں دیکھ رہا آج علی اکبر کو آپ کے ساتھ، اے بابا جان میں نہیں دیکھ رہا کہ آج میرے چچا عباس آپ کے ساتھ ہوں۔ ہوتا یہ تھا جب بھی امام حسین تشریف لاتے تھے تو ایک طرف حضرت عباس اور ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے۔ بس امام حسین نے کیا کہا، بیٹا اب کوئی نہیں بچا، جو تھے سب شہید ہو گئے، مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں بچا، اور میں بھی اب شہید ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے سید سجاد کو تیار کیا کہ اب میں بھی آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ ایک یہ ملاقات ہے ایک قوم کی، دوسری ملاقات کون سی ہے؟ دوسری ملاقات اپنی بہن زینب سے ہے۔ خیمے میں گئے اور جانے کے بعد کہا بہن زینب آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ گھر تمہارے حوالے اور تم خدا کے حوالے۔ اس کے بعد امام نے کہا بہن زینب وہ پرانا کرتا لا دو جو میں اپنے اس کرتے کے نیچے زیب تن کروں۔ امام نے وہ کرتا پہنا اور بہن سے رخصت ہوئے۔ اگلی ودا جو لکھی گئی ہے وہ ہے تمام بیویوں سے ودا۔ دیکھ ہوتا یہ تھا صبح سے اب تک امام حسین زندہ تھے تو بیویوں کو ڈھارس تھی کہ ایک لاشا لانے والا ہے حسین ابن علی، لیکن جب حسین نے کہا یا زینب یا سکینہ یا رقیہ او یا ام کلثوم علیکن من السلام، اے بیوی حسین کا آخری سلام لے لو، تو بس عزادارو کیا ہوا، ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ کیا کوہرام بپا ہو گیا؟ بیویوں نے ایک گھیرا ڈال لیا۔ کہتے ہیں حسین رخصت ہو رہے ایسے نکلے اس گھر سے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو رو نہ رہی ہو، گریا نہ کر رہی ہو، اور زبانوں پر ایک نہ ہوتا وا محمد آ وا مصطفیٰ وا علی، ہائے محمد مصطفیٰ آپ کی نشانی جا رہی ہے، ہائے علی مرتضیٰ آپ کی نشانی جا رہی ہے، ہائے فاطمہ زہرا آپ کا لال اب رن میں جا رہا ہے جو واپس نہیں آئے گا۔ بس عزاداروں یہ ایک رخصت تھی، اور آخری رخصت عزاداروں، امام جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اب گھوڑے کو حکم دیا کہ اب آخری خدمت انجام دے، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہاں ایک یتیمہ بھی یہ آواز سن رہی ہے نا، اس کے باپ کی مجلس ہے، شاید اس کی دل کی تسلی کا انتظام ہو سکے۔ عزاداروں امام نے دیکھا ایک یتیمہ ایک سکینہ در حقیقت باپ کے گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، جو انقریب یتیم ہونے والی تھی۔ ایک دفعہ حسین ایک دفعہ نیچے اتر آئے، زمین پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھنے کے بعد ایک دفعہ سکینہ کو گلے لگایا، سکینہ کے بابا آپ رن میں جا رہے ہیں نا، بس ایک دفعہ مجھے سینے پہ سلا لے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ایک شرط کے ساتھ تمہیں اپنے سینے پہ سلا لیں گے۔ بابا کیا شرط ہے؟ میں بس بیٹا سکینہ اس کے بعد کبھی بابا کے سینے کی ضد نہ کرنا، دیکھو جب تک ہم تو تمہیں سینے پہ سلاتے تھے، لیکن اس کے بعد ماں جہاں سلائے وہاں سو جانا۔ یعنی حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں سکینہ اب در در کی ٹھوکریں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اب تماچے و تازیانے تیرے منتظر ہیں، اب بابا کا سینہ نصیب نہ ہوگا۔ عزادارو یہی وجہ ہے، ایک ودا حسین کا بچی سے یہ تھا، اور ایک سکینہ کا ودا حسین سے 11 محرم کو تھا۔ 11 محرم کو جو بچی باپ کے لاشے پہ آئی ہے، لپٹ گئی بابا کے لاشے سے، بابا ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ عزیز ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی بچی یتیم ہوتی ہے سروں پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، محرم اسے سینے سے لگاتے ہیں، سکینہ بھی شاید اسی انتظار میں ہو کہ جب یتیم مسلم کی خبر کو خبر دی گئی تھی تیرا بابا یتیم ہوا، حسین نے زانو پہ بٹھایا تھا، حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، سکینہ بھی سوچ رہی ہوں میں یتیم ہوں، ارے کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا، کوئی مجھے سینے سے لگائے گا، ارے ودا کا وقت آ گیا، ارے بچی کو جدا کیا جا رہا ہے، مگر کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی تازیہ